الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 ہے جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کو سمجھنے کی پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا چونکہ پچھلے درس میں یہ بات ہوئی تھی جو ترتیب چل رہی ہے کلام پاک کی آیات کی وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے منکرین کی جو اللہ کے حکموں کو نہ ماننے والے کافر لوگ ان کے دلائل کا جواب دیا ان کی باتوں کو ذکر کیا ان پر اپنے غصے اور اپنے غضب کا ذکر کیا ناراضگی کا ذکر کیا ان کا طرز عمل ان کا طرز طریقہ اس کو اللہ تعالی نے ناپسند بھی فرمایا اس پر اپنی سزا کا بھی اعلان فرمایا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو پچھلے اتوار کو ہم نے درس پڑھا سبق پڑھا اس میں اللہ تعالی نے یوں فرمایا تھا ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا کہ اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں ان پر اللہ نے اپنی رضا کا بھی اعلان فرمایا اور ان کے اوپر انعامات کا بھی اعلان فرمایا جو پچھلے درس میں بات آئی تھی وہ یہ تھی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر انہوں نے اس کے اوپر استقامت کی نتنزل عليهم الملائکہ تتنزل عليهم الملائکہ ہم ان کے اوپر ملائکہ کو بھیجتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو تم لوگ غم نہ کرو تمہارے لیے خوشی ہے خوشخبری ہے جنت کی اور اس کی تفصیل میں نے عرض کی تھی پچھلے اتوار کو کہ ملائکہ کب آتے ہیں انسان کے پاس موت کے وقت بھی آتے ہیں جب اٹھایا جائے گا سب بھی آتے ہیں قبر میں بھی آتے ہیں اہل ایمان کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم نے اللہ پر ایمان قبول کیا اللہ کی باتوں کو مانا اللہ کے احکامات کو مانا لہذا غم نہ کرو پریشان نہ ہو تمہارے پر کوئی خوف نہیں جنت کی خوشخبری ان کو دیتے ہیں اب یہاں جو آج سے ہم درس پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ صرف ایمان لانے اور نیک عمل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اللہ کا حکم دوسروں تک بھی پہنچاتے. یہ نبیوں والا کام ہے, انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام والا کام ہے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جہاں خود اپنے نیک اعمال فرماتے تھے وہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ اب اللہ تعالی کا حکم بھی دوسروں تک پہنچاتے. یہاں پر بھی اللہ تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو جو لوگ کے خود بھی نیک عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک عمل کی تلقین کرتے ہیں چاہے کسی ذریعے سے ہو. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ خود کہتے تو کچھ نہیں لیکن ان کو دیکھ دیکھ کر دوسرے لوگ نیک عمل کرتے ہیں. دیکھیے یہ ہوتی ہے نا, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی میں نے اس کو دیکھا اس کو دیکھ کر میں نے بھی شروع کر دیا, یہ بھی تو دعوت الدین ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھو نیک عمل کرتے رہو, آپ کا نیک عمل وہ خود ایک دعوت ہے, خود ایک دعوت. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر کون انسان کو رغبت ہو رہی ہے اس کو. مثلاً چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک جگہ پر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, دوسرے نمازیں نہیں پڑھ رہے, تفریح گاہ ہے, کوئی شاپنگ مال ہے, کوئی پبلک پلیس ہے ایسا جہاں پر ساری دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے, کوئی نماز نہیں پڑھ رہا لیکن چار آدمی دو آدمی کھڑے ہو کے نماز کر رہے ہیں. کچھ تو وہ ہوں گے جو آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, آپ کچھ وہ ہوں گے جو آپ کو مڑ کر دیکھیں گے, رش کریں گے کہ دیکھو کھڑے ہو کے نماز تو پڑھ رہے ہیں ہم تو نہیں پڑھ پا رہے. یہ سب دعوت دین ہے. بعض خواتین ہوتی ہیں وہ برقع پہنتی ہیں, بڑے اچھے طریقے سے برقع پہنتی ہیں, یعنی ایک ہوتا ہے نا کوئی انسان اس طرح پہنے کہ اس کو دوسروں کو دیکھ کر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی ایسا برقع پہنے, اس طرح پردہ کر. اب وہ کہنے کو تو اکیلی ہے لیکن اس کا ایک طرز عمل کتنی کتنی عورتوں کو اپنے اس نیک عمل کی طرف دعوت دے رہا ہے. اسی لیے انسان کبھی بھی نیک عمل کرنے سے اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بہت سارے خاندانوں کی مثالیں میرے سامنے ہیں کہ بڑے ماڈرن خاندان, وہاں دین کا اس حوالے سے تو نام تھا کہ مسلمان گھرانے تھے لیکن کوئی دینی ماحول ایسا نہیں تھا, لیکن کہیں کسی کی شادی ہو کے کوئی ان کے گھر میں بہو ایسی آ گئی, نیک عورت ایسی آ گئی کہ اس نے خود بھی دیندار تھی, خود بھی باپردہ تھی, اس کا طرز عمل بھی دینداروں والا تھا, اس کے طرز عمل کو دیکھ کر اس خاندان کی پتہ نہیں کتنی ساری خواتین نے اس کا طرز عمل اختیار کر لیا. کہنے کو تو ایک آئی لیکن اس ایک آنے سے وہ پتہ نہیں کتنے گھرانے بدل گئے. تو بھائی یہ ہمارے جو طرز عمل ہوتا ہے یہ خود ایک دعوت الدین ہوتی ہے. مسلمان اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, اللہ کے حکموں کا ایک نمائندہ ہوتا ہے. اگر ہم بھی ماحول سے متاثر ہو کر اس رخ پہ بہہ پڑے جس رخ پہ سارے چل رہے ہیں تو کون بتائے گا دین کی بات, کون دین کی بات کرے, کیسے دین پھیلے. اس لیے کبھی نہیں شرمانا چاہیے دین پر عمل کرتے, بڑے ڈٹ کے انسان رہے, اچھے طریقے سے انسان رہے. لوگ اعتراض کریں گے, اعتراض آپ کی اور ہماری کس بات پر نہیں ہوتا, کون سی باتیں ہماری, ہم دنیا کے بھی دس کام کرتے ہیں, ہر آدمی آ کر اعتراض کر رہا ہوتا ہے یہ کیوں کر دی, ایسا کیوں کر دی, ایسا کیوں کر دی. تو بھائی تو اگر ہم دین پر عمل کرتے کوئی آ کے اعتراض کرتا ہے کرنے تو اس میں کیا کریں, لیکن ہمارا طرز عمل تو غلط نہیں ہے نا, ہمارا طرز عمل تو ٹھیک ہے. اس لیے دعوت دین کی دعوت یہ انسان کی زبان سے بھی ہوتی ہے, انسان کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی ہوتی ہے, انسان کے طرز عمل سے بھی ہوتی ہے, سب چیزوں سے انسان کی دین کی دعوت ہوتی ہے. اللہ تو فرماتے ہیں کہ ومن وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. اب یہاں سے اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ شروع فرما رہے ہیں جو کہ عمل بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اور دعوت الدین بھی دیتے ہیں. فرمایا کس شخص کی بات اچھی ہوگی اس آدمی سے، کس شخص کی بات اچھی ہوگی اس آدمی سے، دعا الی اللہ، جو اللہ تعالی کی طرف کیا دے، دعوت دے، اللہ کی طرف کیا کرے، دعوت دے. وعمل صالحا، اور نیک عمل، دعوت دینے کے بعد نیک عمل بھی کرتا رہے. وقال اننی من المسلمین، اور ڈٹ کے کہہ کے میں مسلمان ہوں، کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ جو ہے نا بعض اوقات دین پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کس بات کی شرمندگی، کون سے بات کی شرمندگی، نماز پڑھنے کی شرمندگی، روزہ رکھنے کی شرمندگی، حلال کھانے کی شرمندگی، کس چیز کی شرمندگی، کس سے شرما رہے ہو، اللہ سے تو شرما نہیں رہے، عام انسانوں سے شرما رہے ہو. اس کو فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس انسان سے اچھی کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے، نیک اعمال کرے اور کہہ کے میں مسلمان. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ جو انسان جب کسی کو دعوت دیتا ہے، کسی کوئی بات کرتا ہے، اس میں مؤذن بھی داخل ہے، اس میں مؤذن بھی داخل ہے، وہ اذان دیتا ہے تو لوگوں کو بلا رہا ہے نا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. جب ہم اذان سنتے ہیں تو ایک دم ہمارا دماغ لگ جاتا ہے، اچھا بھائی ہم نماز کے لیے نکلنا ہے، ٹائم پر نظر چلی جاتی ہے، ویسے نماز کا خیال نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اچانک جناب جب اذان کی آواز سنتی ہے تب آدمی متوجہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی ہم نماز کی تیاری شروع کر دیں. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت مؤذنوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں تحریر فرمایا کہ اور اس دعا الی اللہ کے بعد عمل صالحا آیا، ومن دعا الی اللہ کے بعد عمل صالحا آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دو رکعت نماز پڑھ لے، اذان اور اقامت کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لے. کہتے دعوت الی اللہ بھی ہو گئی، عمل صالحا بھی ہو گیا، نیک اعمال بھی ہو گئے، دو رکعت انسان نماز پڑھ لے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے. نماز اور اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالی دعا رد نہیں کرتا. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا بڑی طاقتور چیز ہوتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں تحریر فرمایا، حضرت نے لکھا کہ وظیفوں سے زیادہ طاقتور دعا ہے، وظیفوں سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے، دعا. یہ معمولی چیز نہیں ہوتی. اب دعا اور مخ العباد، دعا یہ عبادتوں کا محض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ادعونی، میرے سے دعائیں مانگو، استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا، وعدہ ہے اللہ، دعا رائے گا نہیں جاتی. پھر قبولیت دعا کے لیے ویسے کوئی شرط نہیں ہے، چلتے پھرتے ہاتھ اٹھاؤ نہ ہاتھ اٹھاؤ، ویسے دعا مانگو، چلتے ہوئے دعا مانگو، آتے جاتے دعا مانگو، کام کرتے ہوئے دعا مانگو، ہر جگہ اللہ دعا قبول فرماتا. لیکن قبولیت دعا کے کچھ خاص مواقع بھی ہوتے ہیں، خاص جگہ ہوتی ہیں، موقع ہوتا ہے، جگہوں میں جیسے حج پر چلے گئے، عرفات کی دعا، بیت اللہ شریف کی دعا، پھر ملتزم کی دعا، بیت اللہ شریف کے اندر بھی کس کی دعا، ملتزم کی دعا، خاص جگہ، مزدلفہ کی رات. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مزدلفہ کی جو رات ہوتی ہے شب قدر سے افضل ہوتی ہے، ایسی رات ہوتی ہے. حاجی چونکہ تھکے ہوئے بہت ہوتے ہیں تو ہمت نہیں زیادہ ہوتی، لیکن وہ رات بڑی افضل ہوتی ہے، بڑی قیمتی رات ہوتی ہے. یہ خاص مواقع ہے، اسی طرح خاص جگہ ہیں. اسی طرح فرمایا ایک، اچھا یہ جگہ تو وہ ہے جو آدمی سفر کرے گا، خانہ کعبہ میں چلا گیا، حج پہ چند انسان چلے جاتے ہیں، باقی تو ساری دنیا میں تو نہیں جا پاتی. لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں ہر انسان کو ہر جگہ میسر ہے. ان میں سے فرمایا کہ ایک یہ کہ جب اذان ہو، اذان کا جواب، اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، کی والی دعا پڑھو. حدیث شریف میں فرمایا کہ سل تعطا، مانگو دیا جائے، مانگو دیا جائے. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمتہ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، بہت قیمتی بات فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو اذان کے بعد کی دعا یہ امتی مانگتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص ہے. ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے دعا مانگی اور امتیوں سے فرمایا کہ تم میرے لیے یہ دعا مانگا کرو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. یہ ہم لوگ امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اب ہم کیا دعا مانگتے؟ آپ نے ہمیں الفاظ بھی سکھا دیے کہ دیکھو بھائی یہ دعا مانگ لینا، الفاظ بھی بتا دیے کہ بھائی یہ دعا مانگا کرو. تو الفاظ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ اور دعا بھی ان کے لیے، تو یہ دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی کرتے. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی کرتے. پھر ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو ساتھ میں اپنے لیے بھی کوئی چھوٹی موٹی دعا تیار کر کے رکھا کرو، وہ بھی مانگ لیا. یہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو تو قبول کرتے ہی کرتے، تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے اور اس کو نہ کرے. تو ساری یہ دعا کی قبولیت کا وقت. اور یہ جو میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. اس لیے یہ جو اس آیت کی تشریح میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ممن دعا الی اللہ سے اذان مراد، وعمل صالحا سے دو نفل مراد ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان کی دو نفلیں. فرمایا کہ یہ دو نفلیں پڑھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ہم لوگ کلام پاک پڑھتے تو ہیں لیکن عمل کی توفیقیں کم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو متوجہ فرما دے، عمل کرنا ہم شروع کر دیں، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو رچا بسا دے، ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اونا بچھونا بنا لے. ومن احسن قولا، کس انسان کی بات اچھی ہوگی جو آدمی جس شخص نے اللہ کی طرف بلایا، نیک اعمال کیے اور کہہ کے میں مسلمان ہوں، کہہ کے میں مسلمان ہوں، یعنی اپنے اسلام کو دھڑلے سے کہنا چاہیے میں مسلمان ہوں. اپنا لباس پہنتے ہوئے کبھی نہیں شرمانا چاہیے، اپنی زبان بولتے ہوئے کبھی نہیں شرمانا چاہیے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے کبھی نہیں شرمانا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی لوگوں نے تو اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، ہے نا جی، ان کو ستایا، ان کا مذاق اڑایا، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو کہہ دیا، اب کیا کر. تو جب اللہ کے نبی کو کسی نے نہیں چھوڑا، صحابہ کرام کو نہیں بخشا آج تک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے جو آج بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، آج تک ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کی پاک بازی، پاک دامنی، ان کی فضیلت کے لیے کلام پاک کی سورہ نور کی آیات نازل ہو رہی ہے، ان عقل کے اندھوں کو آج تک نہیں وہ سمجھ میں آئی آیا. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو ایمان، اللہ ان کو ہدایت. تو بھائی کہنے والے تو آج ان مقدس شخصیات کو نہیں چھوڑتے، تو اگر ہمیں بھی انہوں نے دو چار جملے کہہ دیے، برا بھلا کہہ دیا تو کہہ دیا، کیا کر سکتے. لیکن ہمیں نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. صحابہ کرام کیا پیچھے ہٹ گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیچھے ہٹے تھے کسی کے برا بھلا کہنے سے؟ ہم کیوں ہٹے؟ ہمارا ایک طریقہ ہے، ہمارے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، میرے آقا کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ، ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ، ہمارے اکابرین بزرگوں کا ایک طریقہ، بس ہم ٹھیک اپنے طریقے پر چلنا ہے. کسی کو ملنا ہے ملے گا، نہیں ملنا نہیں ملے گا، کسی کو رابطہ رکھنا ہے رکھے گا، نہیں رکھنا ہوگا نہیں رکھے گا. انسان کسی کے چھوڑنے سے بے آسرا نہیں ہو جاتا، کسی کے ملنے سے نوازا نہیں جاتا. ہر انسان کی اللہ نے ایک حیثیت اپنی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نوازا، کسی انسان کو اللہ نے بے آسرا نہیں چھوڑا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور فرمایا کہ دیکھو برابری اور اچھائی برابر نہیں، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی. جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ اچھائی ہے وہ اچھائی ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ یہ برائی ہے وہ برائی ہے، چاہے زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، چاہے زمانہ کسی طرف چلتا رہے. آج ہمارے ہاں بے پردگی کو آج ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جدید دور کی ایک ضرورت ہے. موسیقی کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ روح کی غذا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام اور موسیقی، اس میں حضرت نے لکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے وہ غلط کہتے ہیں، روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ فرمایا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہ موسیقی روح کی غذا نہیں، موسیقی نفس امارہ کی غذا ہے. نفس امارہ وہ جو انسان کو گناہوں پر ابھارتی ہے، اس کی غذا. تو بھائی نیکی اور اچھائی کوئی برابر نہیں ہو سکتی. کوئی ساری دنیا میں مل کر کہے شریعت کے کسی حکم کو کہ یہ برا ہے، لیکن اللہ اور اسے رسول نے کہا کہ اچھا ہے وہ اچھا. ساری دنیا کے رسم و رواج کہے کہ وہ جو حکم ہے وہ اچھا ہے، اور اسلام یہ کہے کہ یہ وہ برا ہے وہ برا. جس کو اسلام کہے اچھا وہ اچھا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی، برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی. بلکہ انسان فرمایا کہ جو لوگ دعوت اللہ کی خدمت انجام دینے والے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے خاص یہ ہدایت دی کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا بدلہ احسان سے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہ ادفع باللتی ہی احسن، تم لوگ جواب میں ان لوگوں کو کہو جو لوگ تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے اچھی بات کرو. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، کوئی آپ کے ساتھ غلط معاملہ کرے آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کوئی آپ کے ساتھ قطع تعلق کرے آپ اس کے ساتھ رشتوں کو جوڑو، کوئی ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کرو. یہ طریقہ ہے سنت کا. اس لیے فرمایا کہ یہ جو آیات ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو دعوت اللہ دے ہے. کوئی آپ کو دعوت اللہ کے نتیجے میں مذاق اڑاتا ہے، برا بنا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مثالیں ہمارے سامنے. جب آپ کو طائف کے میدان میں کتنا آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، بچوں کو چھوڑ دیا، بچے پتھر مارتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کہا، فرمایا کہ آپ کا حکم ہو تو اس طائف کی وادی کو ہم دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، میں لوگوں کو دعائیں دینے والا بنا کر بھیجا گیا، لوگوں کو میں بددعائیں دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. اس لیے حکم یہی ہے کہ کوئی برائی کرے آپ اچھائی کرو. ہمارے ہاں عموماً ہم لوگ اکثر حضرات اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ برائی پہ فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ تو بڑا آسان کام، ایک نے گالی دی آپ نے بھی گالی دی، ایک نے آپ کو برا بھلا کہا آپ نے بھی برا بھلا کہہ دیا، ایک آپ سے لڑنے آ گیا آپ نے بھی جناب آپ سینے کھینچ کے جناب مکے تان لیے اس کے اوپر. یہ تو بالکل آسان بات ہے، اس میں مشکل کیا کروں گا، یہ تو ساری دنیا کرتی. مشکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے ساتھ رشتہ داریوں کو توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داریوں کو جوڑو۔ یہ ہے مشکل کام، اس کے لیے پہاڑوں جیسا دل گردہ چاہیے، کہنا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ برابری کرنے کا مطلب کیا؟ کہ آپ کے کوئی عزیز ہے، اس نے آپ کو اپنے گھر پر دعوت دی، آپ نے بھی اس کو بلا لیا، اس نے آپ کو ہدیہ دیا، آپ نے بھی ہدیہ دے دیا، وہ آپ کے یہاں شادی پر آ گیا تھا، آپ بھی اس کے یہاں کسی شادی پر چلے، تو برابری چل رہی ہے نا بھائی، کون سا تیر مارا ہم نے، برابر کی بات ہے۔ فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے، یہ برابری ہے۔ صلہ رحمی اس کی بات فرمایا کہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے قطع تعلق کرے آپ رشتوں کو جوڑو۔ یہ ہے مشکل کام جو اچھے اچھوں کے بس میں نہیں آتا۔ آپ کرنے لگو گے آپ کے بیوی بچے آپ کی جان کو آ جائیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں ابو، اس نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا، اس نے تو یوں نہیں کیا تھا، اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ایک لمبی کہانی۔ اب گھر کا جب دباؤ ہوتا ہے، فیملی کا دباؤ ہوتا ہے، تو اچھے اچھے ہار مان جاتے ہیں، اچھے اچھے جناب فکس خوردہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر انسان کو اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ تو ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا تم وہ تعلق توڑتا ہے، تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ یہ ہے صلہ رحمی، جو مشکل کام۔ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم تو ان سے تعلق جوڑتے ہیں لیکن جب ہم ان کے یہاں جاتے ہیں تو وہ بے روکی کا مظاہرہ کرتے، اب ہم کیا کریں؟ تو بھائی ایسے موقع کے اوپر انسان کو اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھ رہا تھا، حضرت نے اپنے مواعظ میں یہ بات لکھی کہ دیکھو تمہارا جو حق کسی کے اوپر ہے اپنا حق ادا کرتے رہو، اپنے ذمے کا حق ادا کرتے رہو، اور جو حق دوسرے کا آپ کے اوپر ہے یعنی وہ آپ کا حق ادا کرے وہ نہیں کرتا، اس کو تم اللہ سے مانگو، انسان سے، مخلوق سے کیا مانگو، مخلوق سے مت مانگا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، جو لوگ دیندار ہیں، جب وہ اپنے دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، کوئی ان پر اعتراض کرتا ہے، کوئی ان کو پر وہ کرتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اپنا اچھے معاملے کا سلسلہ قطع مت کرو۔ ہاں کسی جگہ کے اوپر شریعت کا کوئی حکم آتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کرنا ہے تو آپ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کسی انسان کو آپ نے دیکھا خاندان میں کہ بھائی وہ ایک بالکل حرام ناجائز کام، ایسا کام جو شریعت میں سخت ناپسندیدہ، وہ کر رہا ہے سرعام، تو اس سے حکم یہ کہ بھائی اس سے قطع تعلق۔ مثلا مثال میں دے دیتا ہوں، بعض گھرانوں میں یہ سننے میں آیا کہ انہوں نے تین طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی، تو شریعت کا بالکل واضح حکم ہے کہ تین طلاقوں کے بعد بیوی مغلظہ بائنہ ہو جاتی ہے، ان کا اب آپس میں میاں بیوی کا رشتہ ختم ہے۔ بہت سارے لوگ پھر بھی کوئی ہیلے بہانے کر کے کسی سے پتہ نہیں کہاں سے کچھ لے لا کر پھر بھی ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ معاشرتی خرابی آ رہی ہے اور پورے معاشرے میں پورا خاندانی سے متاثر ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ جناب ان کا رہنا سہنا کیسا غلط ہے، یہاں حکم ہے کہ اب ان سے علیحدگی ہے، ٹھیک ہے بھائی دور ہو۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا، وہ کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ پورا برائی کی بات ہے، جس سے معاشرتی خرابیاں پھیلتی ہیں۔ اس جیسی اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تو کوئی شریعت کا حکم ہے تو الگ بات ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، فرمایا اللہ رب العزت ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کے بدلے میں اچھائی کی بات کرو۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، آپ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے میں اچھائی کرو گے، کسی کی سختی کے بدلے میں نرمی کرو گے، کسی کی گالی کے بدلے میں اچھی بات کرو گے، تو فرمایا اس طریقے سے انسان کی پرانی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا جواب اچھا ہو پرانی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اور اگر اس کے اور تمہارے درمیان کوئی عداوت ہوگی، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایک دوسرے کے بڑے قریبی دوست ہو جائے گا. قرآن پاک کو آج کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلانے خاندان سے لڑائی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ بھی اپنی مونچھیں اونچی کر کے بیٹھا ہوا ہے تو دوسرا بھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیے بیٹھا ہے، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ کو توازن بہت پسند ہے ان جیسے معاملات کے اندر، کہ نیچے ہو کے رہو. آپ اپنی غلطی کو اپنے باوجود حق پر ہونے کے اپنے حق کو چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے انسان کے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن ہوں. ضامن فی وسط الجنہ، میں ایسے انسان کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن ہو جو باوجود حق پر ہونے کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دو. چھوڑ دو، تھوڑی سی اپنی غلطی مان لو، تھوڑی سی بات کو نیچی کر لو تاکہ تعلق اچھا ہو جائے، تعلق بحال ہو جائے، خاندانوں میں دوستوں میں ملنا جلنا شروع ہو جائے. اس کو اللہ تعالیٰ یہ نسخہ بتایا خاندانی دشمنیاں ختم کرنے کا، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کا. فرمایا کسی نے سخت بات کی، آپ اس سے نرم بات کرو. آپ اس کی کوئی برائی کرے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو. کوئی گالی دے، آپ اس کے بدلے میں اچھی بات کرو. فرمایا اتفا بلتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے جواب دو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، اس طریقے سے اگر اس کے اور تمہارے درمیان کوئی عداوت، کوئی دشمنی ہوگی، کأنه ولي حمیم، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ کوئی گہرا دوست ہوتا ہے. یہ ایسا نسخہ قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے جی، لڑائی جھگڑے کہ ایک طوفان ہے اور کوئی انسان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی قیمت، چاہے قتل ہو جائے. اسی بس انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو جاتے ہیں، بچوں کی لڑائیوں پہ قتل ہو جاتے ہیں. بچے آپس میں لڑے، ان سے بڑے آپس میں لڑے، ان سے جناب کیا سے کیا ہو. کوئی پیچھے نہیں ہٹتا، کوئی اچھی بات نہیں کرتا، نتیجہ غلط سے پیچھے کرتا. وما، پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بھی فرماتے ہیں، وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ نصیب نہیں ہوتی ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو نصیب ہوتی. اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانا، اپنی بات سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بس جی میرے منہ سے جو نکل گیا اب تو یہ پورا ہو کے رہے. ایسے ایسے خردما ہمارے ہاں موجود ہیں، ایسے ایسے ہر دھرم موجود ہیں، چاہے کتنا نقصان ہو جائے اپنی بات سے پیچھے نہیں رہتے. گھر ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، نہ بیوی پیچھے ہٹے گی نہ مرد اپنی بات سے پیچھے ہٹے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یلقاها، جو لوگ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، برائی کے جواب اچھائی سے دے دیتے ہیں، یہ ان کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے لوگ. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ نصیب نہیں ہوتی انہی لوگوں کو جو بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں، جو وقتی طور پر پیچھے ہٹ گئے، معاملے کو دبا دیا، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا. یہ ان کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں. وقتی طور پر آدمی کہتا ہے میری ناک کٹ گئی، میری جناب بات نیچے ہو گئی، میں کہیں کا نہیں رہا، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ باتیں کیا ہیں، حماقت والی باتیں، یہ تو تم نصیبوں والے انسان ہے. پتہ نہیں اللہ کیا کچھ عطا فرماتے اپنے فضل سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر جب انسان اپنی بات سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے، برائی کا جواب جب اچھائی سے دینے لگتا ہے، تو شیطان آ کر بیچ میں چوکے لگاتا ہے، کہتا کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی، تم تو اتنے بڑے آدمی ہو، تم کیا حرکت کرنے جا رہے ہیں، تمہاری بات نیچے ہو جانی ہے، تمہاری شخصیت دب جائے گی، لوگ تم کو کیا کہیں گے، تمہاری خاندان میں ناک کٹ جائے گی، تم اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہے ہو. شیطان تو چاہتا ہے کہ جھگڑا بڑھے، شیطان تو چاہتا ہے کہ کبھی صلح ہی نہ ہو، کبھی معاملہ نمٹے ہی نہیں. تو آپ کے بھی بہت سارے جاننے والے آ جائیں گے، بھائی یہ کام مت کرو، اس سے تو یہ خرابی ہوگی، یہ خرابی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلانا ہوگا. بچے بھی آ جائیں گے تو فیملی والے بھی آ جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، پھر شیطان بیچ میں آ کر اگر کوئی کچوکے لگائے اور آ کر کہے کہ دیکھو یہ کام مت کرنا، تم غلط کام کر رہے ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو دیکھو اللہ سے استعاذہ طلب کرو، اللہ سے پناہ طلب کرو، ٹھیک ہے نا. اما ینزغنک من الشیطان نزغ، پھر شیطان آ کر بیچ میں کوئی وہ ڈالتا ہے تو کوئی جس کو کہتے ہیں چوکے لگانا، وہ لگاتا ہے بیچ میں وسوسہ ڈالتا ہے شیطان کہ کا بچ کرنا. فاستعذ باللہ، تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کی کیا طلب کرو، پناہ طلب کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کہ یہ شیطان خیال ہے، میں صحیح کام کرنے جا رہا ہوں، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں قرآن پاک کا حکم ہے، اتفاع بلتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دو، میں اچھائی سے جواب دینے جا رہا ہوں. اب دل میں جو خیالات آ رہے ہیں، لوگ آ کر کہہ رہے ہیں میں قرآن پاک پر عمل کروں گا، کر کے دیکھو، دیکھو اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حصہ صبر والوں کو ملتا ہے، یہ حصہ نصیب والوں کو ملتا ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب انسان کو نصیب ہے. انہو سمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں پر اپنا درس روک اس لیے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے کر لوں. ایک بڑا اہم عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے. آج ہمارا جو درس ہوا آیت نمبر 36 تک ہم پہنچے، حمیم، سورہ حمیم سجدہ. یہ عشرہ ذوالحجہ بھی اتنا اہم ہے، ذوالحجہ کا مہینہ، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا اندازہ ہوتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ کیسے ایام دے رہے ہیں، دینے والے ہیں. آج اتوار ہے اور پنکھا کھول رہا ہے، اس کو ذرا گھومنے والا کر دیں. آج اتوار ہے، منگل کو انشاءاللہ 27 تاریخ ہے، منگل کو انشاءاللہ چاند ہونے نہ ہونے کا جو بھی ہوگا فیصلہ ہو جائے. تو یا تو بدھ کو یکم ذوالحجہ ہوگی یا جمعرات کو یکم ذوالحجہ ہوگی انشاءاللہ. یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں دو اہم ترین عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اور کسی مہینے میں نہیں ہو سکتی. کر تو لو کوئی اللہ کے ہاں اس کی وہ ثواب، نہ اس کی کوئی ایسی اہمیت ہے جیسی اہمیت ہے. ایک حج اور دوسری قربانی. اس مہینے میں حج بھی ہو رہا ہے، حاجی جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پہنچ چکے، تاکہ پہنچ جائیں گے. دوسری ہے قربانی. یہ تو وہ دو عبادتیں ہیں جو ساری دنیا جانتی ہے کہ قربانی ہے. حج ان لوگوں کے لیے جو چلے گئے، ان کو حج مل گیا، جن کو نہیں ملا وہ بہرحال اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں. تیسری چیز عشرہ ذوالحجہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر عبادت بے تحاشا پسند ہے. عشرہ ذوالحجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی انسان اس پورے عشرے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے برابر عطا فرمائیں گے. ایک دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر. پھر فرمایا اور رات کو جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب، فرمایا کہ شب قدر کی عبادت کے برابر اس کا ثواب ہے. رمضان میں تو ایک شب قدر آتی ہے نا، یہاں پوری رات یا رات کا کچھ حصہ انسان عبادت کر لے اچھی طرح، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو ایک شب قدر کے برابر عطا فرمائے. نو ذوالحجہ کے بارے میں فرمایا کہ لا سیما یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. خاص طور پر یوم عرفہ یعنی نو ذوالحجہ، یعنی وہاں یوم عرفہ مراد نہیں ہے، بس ہمارا جو نو ذوالحجہ ہوگا اس کا روزہ میں گمان کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں گمان کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنائیں گے، ایک سال ماضی کا اور ایک سال جو آنے والا ہے اس کا. اتنا فرمایا کہ جو 10 دن ہوتے ہیں، 9 دن ہوتے ہیں، 10واں دن تو عید کا ہوتا ہے، جو 9 دن ہوتے ہیں عشرہ ذوالحجہ کے، اس میں ہر روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک سال کے روزے کے برابر عطا فرماتے ہیں. اور جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایک سال ماضی کے اور ایک سال آئندہ کے اس کو گناہوں کا کفارہ بناتے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا سیم صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آج جو 9 ذوالحجہ کا روزہ بہت فضیلت کا روزہ, ساری روزے فضیلت کے, لیکن میں یہ بات عرض کر دوں کہ روزے فرض نہیں, نہ اس کو چھوڑنے کا کوئی گناہ ہے, کوئی گناہ بھی نہیں, ہاں رکھنے کا یہ ثواب ہے. تو گرمیاں تو ہیں, سخت موسم چل رہا ہے, لیکن ہم رمضان میں بھی جو روزے رکھتے ہیں کون سے اپنی محنت سے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی روزے رکھواتے. ہم پورے مہینے کے روزے رکھ کے فارغ ہوئے ابھی جون جولائی میں مئی میں, تو ابھی جتنے پورے 9 دن کے روزے رکھے, سبحان اللہ, نور علی نور, نہیں ہو تو کچھ تو روزے رکھ لینے چاہیے نا, اور بالکل کچھ نہ ہو تو ایک روزہ تو رکھ ہی سکتا ہے انسان 9 ذوالحجہ کا. تو لیکن یہ ہے روزے کا, یہ ہے دن کا معاملہ, دن میں روزہ. اور راتیں جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو جاگنے کا, رات کو عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر عطا فرماتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم مشروط نہیں ہے اس بات سے کہ آپ پوری رات عبادت کریں تو یہ ثواب ملے گا, ایسا نہیں. بلکہ روایات میں یوں آتا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اثر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے, جو انسان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کا ثواب عطا فرماتا, اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بقیہ رات کا ثواب بھی عطا فرماتے. کہ دو عبادتیں کر لو, دونوں نمازیں جماعت سے پڑھ لو تو رات کا ثواب تو مل ہی جاتا ہے, بشرط یہ کہ رات کو کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو, بد نظری میں, طرح طرح کی موبائلوں کے اندر الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے میں, یا کسی اور گناہ کے اندر. اور جیسا ہم شب برات کے لیے پڑھتے ہیں, جیسا ہم تاقراتوں کے لیے پڑھتے ہیں کہ جتنی ہو سکے رات کو جا کر عبادت کر لو, تلاوت کر لو, ذکر کر لو, دعائیں مانگ لو, جتنی بشاشت سے ہو سکے, نیند آ جائے سو جاؤ, تہجد میں کوشش کر لو, اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کی توفیق دے, اور اگر یقین ہو کہ بھی اٹھ نہیں سکو گے تو پڑھ کر سو جاؤ, کوئی ضروری نہیں ہے تو اٹھ کر ہی پڑھو. بس یہ ہے آسان سا معاملہ, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کو بہت پسند فرماتے, خاص طور پہ نیام کے اندر. اور یہ جو تیسرا کلمہ ہے نا, یہ بہت سارے کلمات کو جامع ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ تسبیح آ گئی, والحمد للہ تحمید آ گئی, ولا الہ الا اللہ تکبیر اور تکبیر آ گئی, اور تحلیل آ گئی کلمہ طیبہ, واللہ اکبر یہ تکبیر, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العلی العظیم یہ تو جنت کے خزانے ہیں, حدیث شریف میں فرمایا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس کا اٹھتے بیٹھتے ورد کریں, درود شریف کی کثرت کریں, استغفار کی کثرت کریں, تیسرا کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں, یہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں, اور یہ تیسرا کلمہ ایسا ہے یہ بہت ساری چیزوں کو جامع, نمازوں کا اہتمام, یہ اس عشرے کی خاص عبادت ہے. اس عشرے کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو نفلی عبادتوں میں جتنی عبادت اس عشرے کی پسند ہے کسی اور مہینے کی پسند نہیں, اتنی اکٹھی نفلی عبادت. دیکھیں رمضان میں تو ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ تو فرض عبادت, روزہ تو فرض ہے, وہ تو معاملہ الگ, لیکن نفلی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادتوں کا معاملہ. پھر قربانی, قربانی کے لیے بھی میں انشاءاللہ بھی وقت ختم ہو رہا ہے, بعد میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا قربانی کا, انشاءاللہ جمعے کے بیانات میں بھی آپ تفصیلات سن لیں گے. دو چیزیں اور اہم ہیں, وہ بھی وہ ہے کہ پورے جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے, وہ ایسے رہے, اس سے پہلے کٹوا لیں, خط بنوا لیں، ناخن کٹوا لیں، بال کٹوا لیں، وہ آپ اس سے پہلے چاند دکھنے سے پہلے فارغ ہو، چاند دکھنے کے بعد ہو، پھر قربانی کرنے کے بعد اپنا خط وغیرہ بنوا سکتے ہیں. یہ حکم بھی مستحب ہے، کرو تو ثواب، کسی نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں. اور تکبیر تشریق، تکبیر تشریق سے مراد ہے نو ذوالحجہ، پانچ دن ہوتے ہیں تکبیر تشریق، نو ذوالحجہ، دس ذوالحجہ، گیارہ ذوالحجہ، بارہ ذوالحجہ، تیرہ ذوالحجہ کی عصر کی نماز شامل ہے مغرب میں. کیا پڑھنا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، بلند آواز کے ساتھ مسجد میں فرض نماز کے بعد اتنی زور سے کہ مسجد گونجے. یہ اللہ کی تکبیر ہے جو ہمارے لیے پڑھنا واجب ہے، چھوڑنے کا پر ہم گناہگار ہوں گے. عورتوں کے لیے ہلکی آواز میں پڑھنا ہے، یہ واجب ہے، یہ مرضی پر نہیں. اگر رہ جائے یاد بعد میں آ جائے، بعد میں پڑھ لیجیے آپ. پانچ دن یہ پڑھنا واجب ہے، نو ذوالحجہ، دس ذوالحجہ، گیارہ ذوالحجہ، بارہ ذوالحجہ، تیرہ ذوالحجہ. تیرہ ذوالحجہ سے مراد ہے عید کا چوتھا دن، عصر کی نماز اس میں شامل ہو. یہ ہے واجب عبادات. قربانی تو واجب ہے، اس کے مسائل الگ ہیں. پھر آتی ہے چاند رات. چاند رات سے مراد ہے جس دن صبح کو عید ہوگی. عید الاضحی میں نو ذوالحجہ گزار کر رات جو آئے گی، یعنی صبح کو عید ہے وہ رات، اور عید الفطر میں جو چاند رات ہوتی ہے وہ چاند رات. اس رات کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی انسان چاند رات کو جاگ کر چاند رات کو عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ فرمائیں گے جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. فرمایا کہ اس رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، چاند رات کی بات. یہاں پر بھی وہی بات ہے جو میں نے ابھی عام راتوں کے بارے میں شب قدر کے حوالے سے بھی عرض کی. فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے رات کو جتنا ہو سکے عبادت اللہ کی کریں، تلاوت کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، یا کوئی اور عبادت. یہ ہے ان عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت، جس کو ہم سب کو بہت اہتمام کرنا چاہیے. کم از کم اتنا ہم کریں، روزہ اگر رکھ سکتے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. نماز با جماعت کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، اور اہم ترین چیز ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ اس رات ان دنوں کی بھی ہم کو یہ فضیلت عطا فرمائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرما دیجئے، بہت تکلیف میں ہیں، بڑی پریشانیوں میں ہیں، سخت اذیت میں ہیں. یا رب کریم ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں ان کی مدد کو پہنچنے کی توفیق بھی عطا فرما، مواقع بھی میسر فرما. یا رب کریم ان پر خاص رحم نازل فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، آپ اپنے فضل سے یا اللہ ان پر مشکلات کا خاتمہ فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی شان کن فیکون ہے. یا اللہ ان کے اوپر سے تکلیفوں کو ختم فرما دیجئے، ان کی مدد فرما دیجئے، ان کی نصرت فرما دیجئے. یا اللہ عشر ذوالحجہ شروع ہونے جا رہا ہے، یا اللہ تمام حجاج جو حج کر رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما، ان کے حج کو آسان فرما، ان کی مشکلات کو آسانی میں بدل دیجئے، مقبول حاضری سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرما. یا رب کریم قربانیوں کو قبول فرما، قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما. پورے یا اللہ اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم جو عشرہ ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، عبادات کی توفیق عطا فرما، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ فرائض کا نمازوں کا اہتمام کی توفیق عطا فرما، دیگر عبادات کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم.